پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ عالمی عدالت انصاف نے کمانڈر کلبھوشن یادیو کی سزا ختم کرنے یا اسے بھارت کو واپس کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ محکمہ انسدادی دہشت گردی پنجاب نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو گرفتار کر لیا ہے، انہیں گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا۔ سویڈن کی امدادی کمیٹی کا کہنا ہے کہ طالبان نے کمیٹی کو مجبور کیا ہے کہ وہ میدان وردک صوبے میں اپنے تمام 42 طبی کلینک بند کر دے۔ امریکہ نے میانمار کی فوج کے سربراہ من آنگ لینگ اور دیگر 3 افسران پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے الزامات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کرد سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق کم از کم ایک ترک سفارتکار عراقی کرد دارالحکومت اربل میں ہلاک ہو گیا ہے۔ سوڈان کی حکمراں فوجی کونسل اور جمہوریت نواز اتحاد نے بدھ کے روز ایک سیاسی اعلامیے پر دستخط کر دیے، جس پر اس مہینے کے شروع میں دونوں فریقوں نے شراکت اقتدار پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس متنازع بیان کی مذمت میں قرارداد منظور کر لی ہے جسے ڈیموکریٹ ارکان نے نسل پرستانہ قرار دیا تھا۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کو کلبھوشن یادیو کو قونصلر رسائی دینے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے بھارت کی اپیل کے قابل سماعت ہونے پر پاکستان کا دوسرا اعتراض بھی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جن الزامات کی بنیاد پر قونصلر رسائی روکی ہے ان کا واضح تعلق سامنے نہیں لایا گیا۔ عدالت کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دوسرے کے شہریوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے سن 2008 میں طے ہونے والے معاہدے کی شق 6 کے تحت قونصلر رسائی نہیں روکی جا سکتی۔ عدالت نے بریت کے حوالے سے بھارتی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ محکمہ انسدادی دہشت گردی پنجاب نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو گرفتار کر لیا ہے، انہیں گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا۔ پنجاب پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کے ذرائع کے مطابق حافظ سعید پر دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے رقوم اکٹھا کرنے کے الزامات ہیں۔ سی ٹی ڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ حافظ سعید ایک مقدمے میں پیشی کے لیے پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے گوجرانوالہ جا رہے تھے کہ راستے میں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق حافظ سعید کو گرفتار کر کے انسدادی دہشت گردی گوجرانوالہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ سویڈن کی امدادی کمیٹی کا کہنا ہے کہ طالبان نے کمیٹی کو مجبور کیا ہے کہ وہ میدان وردک صوبے میں اپنے تمام 42 طبی کلینک بند کر دے۔ پچھلے ہفتے اے این ایس فورسز نے سویڈش کمیٹی پر حملہ کیا تھا جو اس صوبے میں کلینک چلاتی ہے۔ کمیٹی کے ڈائریکٹر سونی مینسن نے بتایا کہ طالبان نے وردک ضلع کے 9 میں سے 6 ضلعوں میں کام کرنے والے 77 طبی کلینک میں سے 42 کو بند کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، جس سے اندازاً 5,700 مریض روزانہ علاج سے محروم ہو جائیں گے۔ سونی مینسن نے مطالبہ کیا کہ یہ طبی سہولتیں فوری طور پر کھولی جائیں اور تمام متحرک فریقوں پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پچھلے ہفتے اے این ایس ایف نے تنگی سیدا کے علاقے میں ایک کلینک پر حملہ کیا تھا، جس میں مرنے والے 4 افراد کی تصدیق ہو گئی تھی۔ طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے اپنے اقدام کو جائز قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ سویڈش ہسپتال پر 8 جولائی کا حملہ افغان فورسز اور امریکیوں نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امدادی ایجنسی کے طبی مراکز پر اکثر حکومت نواز فورسز حملے کرتی رہتی ہیں، لیکن سویڈن کی امدادی کمیٹی نے کبھی پرزور احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی سویڈن کی حکومت نے امریکیوں یا بین الاقوامی برادری سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ امریکہ نے میانمار کی فوج کے سربراہ من آنگ لینگ اور دیگر 3 افسران پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے الزامات پر پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج کے سربراہ اور دیگر کے خلاف کارروائی قابل اعتماد شواہد کی بنا پر کی گئی ہے، جس کے بعد ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ بیان کے مطابق میانمار کی فوج کے یہ اعلی افسران 2 سال قبل روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث تھے، جس کی وجہ سے 740,000 لوگوں کو بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ امریکہ نے میانمار کی فوج کے سربراہ کے علاوہ جن افسران پر پابندی عائد کی ہے ان میں نائب کمانڈر ان چیف سوئی ون، بریگیڈیئر جنرل تھین اور بریگیڈیئر جنرل اونگ اونگ شامل ہیں۔ امریکی پابندی کا اطلاق میانمار کی فوج کے 4 افسران کے اہل خانہ پر بھی ہوگا۔ کرد سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق کم از کم ایک ترک سفارتکار عراقی کرد دارالحکومت اربل میں ہلاک ہو گیا ہے۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ سفارتکار ایک ریستوران کے اندر نامعلوم مسلح شخص کی گولی سے ہلاک ہوا۔ اطلاعات کے مطابق متعدد دوسرے افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، لیکن ان کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ سوڈان کی حکمراں فوجی کونسل اور جمہوریت نواز اتحاد نے بدھ کے روز ایک سیاسی اعلامیے پر دستخط کر دیے ہیں، جس پر اس مہینے کے شروع میں دونوں فریقوں نے شراکت اقتدار پر اتفاق کیا تھا۔ سمجھوتے کے ایک اور حصے پر جو آئینی اعلان سے متعلق ہے متوقع طور پر جمعے تک دستخط ہو جائیں گے۔ سوڈان میں جہاں طویل عرصے سے برسر اقتدار عمر البشیر کی برطرفی کے بعد مہینوں سے بدامنی جاری تھی، سیاسی تبدیلی کی طرف یہ ایک مثبت قدم ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس متنازع بیان کی مذمت میں قرارداد منظور کر لی ہے، جسے ڈیموکریٹ ارکان نے نسل پرستانہ قرار دیا تھا۔ کانگریس کی 4 غیر سفید فام ڈیموکریٹ خواتین ارکان کے بارے میں ٹرمپ کے ٹویٹس پر امریکہ کے کئی حلقوں میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ صدر نے اپنے ٹویٹس میں 4 ارکان کانگریس سے کہا تھا کہ وہ اپنے آبائی ملکوں کو واپس چلی جائیں اور وہاں اصلاحات لانے کی کوشش کریں۔ صدر ٹرمپ کے ٹویٹس کے خلاف منگل کی شام ایوان نمائندگان میں مذمتی قرارداد پیش کی گئی، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے سلیکشن کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے بدھ کی دوپہر لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ جولائی کے بعد سلیکشن کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں گے۔ اور جرمنی سے تعلق رکھنے والی ارزولا فون ڈیئر لین یورپی کمیشن کی پہلی خاتون سربراہ بن گئی ہیں۔ انہیں پارلیمنٹ کی باقاعدہ منظوری کے بعد سربراہ بنایا گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈیوڈ ساسولی کے مطابق 733 کے ایوان میں ارزولا نے 383 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 327 ارکان نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ اس طرح ان کی کامیابی کا تناسب 52% رہا۔ ارزولا کا تعلق کنزرویٹو جماعت سے ہے، تاہم سوشلسٹ اور لبرل ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے بھی ان کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے سربراہ کرسچین لاگارڈ مستعفی ہو گئی ہیں۔ منگل کے روز اس بات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مستعفی ہونے کے بعد یورپین سینٹرل بینک کی سربراہ کا عہدہ سنبھال رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ان الزامات کی تحقیقات کرے گی کہ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے چین کی حکومت کی مدد کی ہے، لیکن گوگل نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ٹویٹر پر ایک بیان میں ارب پتی بزنس مین اور پے پیل کمپنی کے شریک بانی پیٹر تھیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گوگل چین کی خفیہ معاونت کر رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کو کلبھوشن یادیو کو کونسلر رسائی دینے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے بھارت کی اپیل کی قابل سماعت ہونے پر پاکستان کا دوسرا اعتراض بھی مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان نے جن الزامات کی بنیاد پر کونسلر رسائی روکی ہے ان کا واضح تعلق سامنے نہیں لے آیا گیا۔ عدالت نے بریت کے حوالے سے بھارتی درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ اس فیصلے کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا۔ جی السلام علیکم علی رانا۔
وعلیکم السلام خالد صاحب،
یہ بتائیے گا کہ کیا تفصیلی فیصلہ آپ کے سامنے ہے؟
جی تقریباً 42 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی عالمی عدالت انصاف کے جج یوسف القوی نے جو ہے وہ سنایا ہے، اور اس میں انہوں نے انڈیا کی اپیل کے قابل سماعت ہونے پر تین پاکستانی جو اعتراضات تھے انہیں مسترد کیا گیا ہے۔ انڈیا نے جو کہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے عدالتی طریقہ کار کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اور انڈیا نے ثالثی کے دیگر طرح استعمال نہیں کیا گیا، پاکستان کا یہ موقف تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ عدالت نے انڈیا کا یہ موقف مان لیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے وہاں پر اپیل کی جائے اور معافی حاصل کی جائے۔ عدالت کے مطابق دوسرے ذرائع استعمال کرنے کے حوالے سے پاکستانی اعتراض اس لیے رد کر رہے ہیں کیونکہ وہ مشروط راستے ہیں۔ عدالت کے مطابق انڈیا پر ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ عالمی عدالت انصاف آنے سے قبل کسی اور ذریعے سے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر بھارتی شہری ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ عدالت کو اس بات پر کوئی شک نہیں کہ کلبھوشن یادیو بھارتی شہری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فریقین نے کلبھوشن کو بطور بھارتی شہری ہی تصور کیا ہے، اور جو اب تک جو شواہد عدالت کو اس بات پر تسلی ہے کہ پیش کردہ شواہد کی روشنی میں بغیر کسی شک و شبہ کے کہا جا سکتا ہے کہ کلبھوشن یادیو ایک بھارتی شہری ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر کونسلر رسائی کے حوالے سے جو بات تھی وہ اس میں کہا گیا ہے، وہاں پر اس میں پاکستان کے موقف کو جو ہے وہ غلط کہا گیا ہے جبکہ بھارتی موقف کو تسلیم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر ذمہ داری تھی کہ بھارتی کونسل کو کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کا فوری طور پر بتایا جاتا، اور جو لیکن اس کے ساتھ جو گرفتاری تھی اس وقت بھی نہیں بتایا گیا۔ 25 مارچ 2016 کو پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کو طلب کر کے احتجاج کیا جسے ویانا کنونشن کے تحت مطلع کرنا مانا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو گرفتاری کی جو تاریخ تھی وہ 3 مارچ 2016 تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے جو ہے اس طرح سے ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے یہاں پر پاکستان بھارت کا جو موقف ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جو اس کی بریت کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو پاکستان اس حوالے سے جو فیصلہ کر رہا ہے وہ وہاں پہ وہ پاکستان کے قانون کے مطابق درست ہے۔ لیکن جو وہاں پر اس کے علاوہ جو اس کی فوجی عدالت سے جو اس کی سزائے موت کی تھی اس کے اوپر بھی عالمی عدالت انصاف کا کہنا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر نظر ثانی کرے۔ براہ راست اس موقع نہیں دیا گیا لیکن نظر ثانی کا کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان سے یہ فیصلہ جو ہے وہاں پر اگر فوجی عدالت سے آیا تو اس کو سول عدالت میں جو ہے وہ چلایا جائے، لیکن جو وہاں پر ایک جو کونسل رسائی کا جو معاملہ تھا وہ اس میں بھارت کو جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے کہ وہاں پر بھارت کو کونسل رسائی دے دی گئی ہے، لیکن جو بریت کی جو بھارتی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ جی خالد صاحب۔
جی بہت شکریہ آصم علی رانا۔ اب اسی موضوع پر بات کرتے ہیں نئی دہلی میں، سہیل انجم ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل انجم صاحب، بتائیے گا کہ بھارت کا کیا رد عمل ہے اس فیصلے پر؟
ابھی حکومت کی جانب سے تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جلد ہی اس بارے میں ایک بیان جاری کیا جائے گا، لیکن وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسے بھارت کی بہت بڑی جیت بتایا ہے اور کہا کہ پاکستان کو کونسلر ایکسس کی ہدایت دینا یہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جلدی اس سلسلے میں پیش قدمی کی جائے۔ سابق وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی اسے ایک تاریخی قدم قرار دیا اور فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بی جے پی کے رہنماؤں نے بھی اس فیصلے کو بھارت کی جیت بتایا، یہاں تک کہ سبرمنیم سوامی جو کہ بہت ہی متنازعہ رہنما مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے پاکستان کی شکست بتایا ہے۔ سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم سمیت کانگریس کے متعدد لیڈروں نے اسے بھارت کی جیت، जीत बताया है। कानूनी माहरीन ने भी इसे कहा है कि ये भारत के हक में बहुत बड़ा फैसला है। एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि भारत के हक में तो ये फैसला है बहुत बड़ा, लेकिन अभी ये वाजे नहीं है कि अब जो ट्रायल होगा वो सिविल कोर्ट में होगा या मिलिट्री कोर्ट में होगा। लेकिन पाकिस्तान इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता इस फैसले को, वो एक के मुकाबले में 15 जजों के फैसले को किसी भी कीमत पर वो नजरअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है। तो उन्होंने भी इसे एक अच्छा फैसला करार दिया। कुलभूषण के अहले खाना ने भी इस फैसले की हिमायत की है और इस पर खुशी जाहिर की है। उनके चचा हैं रिटायर्ड ACP सुभाष यादव,
मतलब वहां पर इस फैसले को सराहा जा रहा है
और कहा कि असली खुशी तो उस दिन होगी जब इनको रिहा कर दिया जाएगा और वो भारत।
लेकिन रिहाई के
बाजाब्ता तौर पे तो अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में बाजाब्ता तौर पे वजारत खारजा की जानिब से कोई बयान जारी होने वाला है।
बहुत शुक्रिया सोहेल अंजुम साहब। तो ये भारत का रद्द अमल था जो हमारे नुमाइंदे सोहेल अंजुम आपको बता रहे थे। और अब हम इस्लामाबाद चलते हैं जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद जलील, और उनसे पूछते हैं कि भारत और ईरान के साथ ताल्लुकात पर इस फैसले का क्या असर होगा। जी मोहम्मद जलील,
बहुत बहुत शुक्रिया। कुलभूषण यादव का मामला जो है वो 2016 में उस वक्त मंजर आम पर आया था जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। भारत का मौकिफ है कि कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया था, अगरचे पाकिस्तान इस मौकिफ को मुस्तरद करता है। दूसरी तरफ बाज पाकिस्तानी तजियाकारों का कहना है कि अगर ईरान को कुलभूषण के मामले पर भारतीय मौकिफ से इत्तफाक राय होता तो यकीनन तेहरान इस्लामाबाद से एहतजाज करता, लेकिन इस मामले की पर ईरान ने पाकिस्तान से कोई एहतजाज नहीं किया है। और ये जो कुलभूषण का मामला है, अगरचे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन उनका तनाजुर जो है कुलभूषण का मामला नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ जो हमारे मुबस्सरीन से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान और भारत की जो बाहमी की कशीदगी है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि ये कुलभूषण का जो मामला है वो एक अलामती हैसियत तो रखता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो गुज़श्ता कुछ अरसे से कशीदा रहे हैं, और रवान साल फरवरी में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले एक हमले के बाद ये इंतहाई कशीदा हो गई थी।
जी हाँ, वो कशीदगी तो जारी है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता ही कमी आएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जलील आपका। तो सामईन, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुनाया है, जिसके मोटे मोटे निकात हम अपने रिपोर्टर्स से जान रहे थे जो इस्लामाबाद में हैं और नई दिल्ली में हैं। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी जैसी आएगी हम आपके लिए पेश करेंगे। अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब ने कलदम तंजीम जमात दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें लाहौर गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया है। लाहौर से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट।
पंजाब पुलिस के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब ने जमात उद्दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के लिए रकूम इकट्ठे करने के इल्जाम हैं। तर्जमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के मुताबिक हाफिज मोहम्मद सईद बुध की सुबह एक मुकदमे में पेशी के लिए पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे कि रास्ते में CTD अहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान CTD के मुताबिक हाफिज सईद को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला की अदालत में पेश किया गया और जुडिशियल रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है और CTD को हिदायत की है कि जल्द मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाए। हाफिज मोहम्मद सईद के वकील AK डोगर ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया कि उनके खिलाफ लाहौर के अलावा गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान में भी मुकदमा दर्ज किए गए थे। लाहौर में दर्ज मुकदमे में तो उनकी जमानत कबल इस वक्त गिरफ्तारी करा ली गई थी। अब जल्द इस मुकदमे में भी उनकी गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज करके जमानत करा ली जाएगी।
हाफिज सईद साहब के खिलाफ बहुत सारी FIRें दर्ज कर दी गयी, उनमें से एक FIR जो लाहौर से मुतालिक थी उसमें तो उन्होंने जमानत करवा ली, जो गुजरांवाला गुजरात वगैरह से थी उसमें नहीं थी, उन्होंने मौका देखा तो उनको पकड़ लिया। तो कोई बात नहीं, वो पोस्ट अरेस्ट आफ्टर अरेस्ट हो जाएगी बेल उनकी।
تجزیہ کار حافظ سعید کی گرفتاری کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہمسایہ ملک افغانستان سے متعلق پالیسی بدل چکی ہے۔ حافظ سعید کی گرفتاری کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان پر کیس چلایا جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ حافظ سعید ہاؤس اریسٹ تو پہلے سے تھے، مگر اب پولیس نے ان کی باقاعدہ گرفتاری ڈال دی ہے تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ پہلے حافظ سعید کی حرکات کو محدود کیا گیا، پھر انہیں نظر بند کیا گیا اور پھر ان کے اثاثے بھی منجمد کیے گئے۔
یہ تو اعتراضات تھے امریکہ کو بھی اور ایف اے ٹی ایف کو بھی۔ پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے نا افغانستان کے اوپر، کافی 2 مہینے سے یہ اس کا حصہ ہے نا۔
پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے کلدم تنظیم جماعت الدعوہ سمیت 5 کلدم تنظیموں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے تھے۔ ان تنظیموں میں جماعت الدعوہ کے علاوہ دعوت الارشاد ٹرسٹ، معاذ بن جبل ٹرسٹ، المدینہ فاؤنڈیشن، الحمد ٹرسٹ اور الانفال ٹرسٹ شامل تھی، جبکہ مقدمات میں حافظ سعید کے علاوہ عبد الرحمان مکی، امیر حمزہ اور محمد یحییٰ عزیز کو نامزد کیا گیا تھا۔ حافظ محمد سعید کو ایسے وقت میں گرفتار کیا گیا ہے جب پاکستان کو فائنانشل ایکٹ ٹاسک فورس میں سخت موقف کا سامنا ہے۔ مبصرین حافظ سعید کی گرفتاری کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ امریکہ کے لیے بھی اہم قرار دے رہے ہیں۔ عمران خان رواں ماہ کے آخر میں امریکہ کے سرکاری دورے پر جائیں گے۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق ان کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی متوقع ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
لاہور سے ضیاء الرحمان تھے یہ، اور نئی دہلی سے سہیل انجم نے اسی خبر پر یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے کہ بھارتی حکومت کے ذرائع نے حافظ سعید کی گرفتاری پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک ان کے خلاف حقیقی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی، انہیں سزا نہیں دی جاتی، اس وقت تک ایسے اقدامات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نئی دہلی کے تجزیہ کار اسے پاکستان کا ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
بھارتی حکومت کے ذرائع نے حافظ سعید کی گرفتاری کو دکھاوا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ خبر رس ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ حافظ سعید کی گرفتاری کافی نہیں ہے، ان کے خلاف عدالتی کارروائی چلنی اور انہیں سزا سنائی جانی چاہیے۔ بقول ان کے، ہم حقیقی ایکشن چاہتے ہیں، اس قسم کے اقدامات نہیں جنہیں واپس لیا جا سکے۔ ایک عدالت ان کی گرفتاری کا حکم سناتی ہے اور دوسری عدالت انہیں رہا کر دیتی ہے۔ حکومت کے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نئی دہلی میں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ قدم وزیر اعظم عمران خان کے دورے امریکہ کے پیش نظر اٹھایا ہے، جس نے حافظ سعید پر $10 ملین کے انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لیکن نئی دہلی کے تجزیہ کار اسے حکومت پاکستان کا ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر شک نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک سینئر تجزیہ کار جے شنکر گپتا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن پاکستان کو دہشت گردی مخالف جنگ میں اپنی سنجیدگی بھی دکھانی ہوگی۔
پاکستان کا یہ سکاراتمک قدم ہے، اب اس کو تھوڑا سا گمبھیرتا بھی دکھانی پڑے گی کہ جو حافظ سعید کو گرفتار کیا ہے تو گرفتاری واقعی میں ہے، وہ حسن سے اس کے خلاف کاروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک تو امریکہ میں جو ان کی ملاقات ہونے والی ہے وہ انتراشٹریہ دباؤ کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ایسا کیا ہوا گا، لیکن اب اس پہ ہم کو زیادہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماننا چاہیے کہ تھوڑا پازیٹو ہوا ہے۔
یاد رہے کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے متعدد آپریشن چلائے ہیں اور بے شمار دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ جے شنکر گپتا نے مزید کہا کہ پاکستان نے جس طرح بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کھولی ہیں، اس کو بھی مثبت انداز میں لیا جانا چاہیے۔ ایک اور سینئر تجزیہ کار سید منصور آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ حافظ سعید پر ممبئی حملوں کا بھی الزام ہے، مگر یہ گرفتاری اس کی وجہ سے نہیں بلکہ عمران خان کے دورے امریکہ اور ایف اے ٹی ایف کے سخت موقف کی وجہ سے ہوئی ہے۔
امریکہ کا کافی دباؤ تھا پاکستان کے اوپر کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، اور وہاں جو ایک فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کے اجلاس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر پاکستان نے یہ کارروائی نہیں کی تو اکتوبر میں جو اجلاس ہوگا اس کا، اس میں پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کو کھولنے اور کرتارپور راہداری کے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کیے جانے کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کر رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
منگل کو امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کی جانب سے چار ڈیموکریٹ خواتین نے ارکان کانگریس کے خلاف نسل پرستی پر مبنی خیالات پر ایک مذمتی قرارداد پیش کی گئی جسے تمام ڈیموکریٹ ارکان کے علاوہ چار ریپبلکنز کی حمایت سے منظور کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی۔
The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
ایوان نمائندگان میں پیش کی گئی اس مذمتی قرارداد کے حق میں 240 جبکہ مخالفت میں 187 ووٹ دیے گئے۔ قرارداد میں صدر ٹرمپ کے نسل پرست خیالات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے الفاظ کے استعمال نے امریکہ کی غیر سفید فام اور اقلیتی کمیونٹی کے خلاف نفرت آمیز رویوں کو جائز بنا دیا ہے۔ اس موقع پر ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے تمام ارکان کانگریس پر زور دیا کہ وہ متحد ہو کر صدر ٹرمپ کی نسل پرست ٹویٹس کی مذمت کریں۔
These comments from the White House are disgraceful and disgusting.
وہ کہہ رہی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایسے بیانات ذلت آمیز اور قابل نفرت ہیں۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ صدر اپنے جارحانہ الفاظ کا دفاع کرتے ہیں، کلمات جو نہ صرف ہمارے ممبران بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ ہم ایسے لفظی حملوں کا بھرپور جواب دیتے رہیں گے جو امریکہ کے خوبصورت تنوع کو بے توقیر کرتے ہیں۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کی اکثریت نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا، جن میں سے ریاست جارجیا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن ڈگ کولنز بھی ہیں۔
The very essence of the resolution, which has issues beyond, needs to be considered.
اس قرارداد کی بنیادی روح میں ہی بہت سے مسائل ہیں، اور جیسا کہ میں نے ایوان کی کارروائی کے آغاز میں کہا تھا اور پھر اسے دہراؤں گا کہ اسے مسترد کر دینا چاہیے۔ اس پر کارروائی کرنا وقت کا ضیاع ہے، اس کی بجائے ہمیں عوام کے مسائل پر بات کرنی چاہیے۔ اتوار کو اپنی اس متنازع ٹویٹ کے بعد سے اب تک صدر ٹرمپ اس پر قائم ہیں۔ کانگریس میں مذمتی قرارداد کے خلاف ووٹ دینے والے ریپبلکنز کی تعریف کرنے کے علاوہ انہوں نے چاروں خواتین ارکان کانگریس پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کہیں اور جانا چاہیں یا جہاں بھی رہیں، لیکن انہیں ہمارے وطن سے نفرت نہیں محبت کرنی چاہیے۔ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ سے ایک طوفان کھڑا کر دیا جس میں انہوں نے نام نہ لیتے ہوئے اشارتاً چار خواتین ارکان کانگریس، ایانا پریسلے، رشیدہ طلیب، الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز اور الہان عمر کو مشورہ دیا کہ وہ ان پر اور امریکہ پر تنقید کی بجائے پہلے اپنے آبائی ملکوں میں واپس جا کر وہاں کے مسائل حل کریں، جبکہ یہ سب امریکی شہری ہیں۔ انہوں نے پیر کو اپنی مشترکہ پریس بریفنگ میں صدر کے الفاظ کی پرزور مذمت کی۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں اس تازہ ترین صورتحال نے ملک میں نسلی اور سیاسی تقسیم کو گہرا کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس میں ان کے بیشتر ریپبلکن حلیف منگل کے روز اپنا دفاع کر رہے تھے۔ واشنگٹن سے قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
وائٹ ہاؤس میں مہازرائی کے موڈ کے ساتھ صدر ٹرمپ اپنے بیانات پر قائم رہے، جس میں انہوں نے ایوان نمائندگان کی چار ڈیموکریٹ ارکان خواتین پر زور دیا کہ اگر وہ اس ملک میں خوش نہیں تو اسے چھوڑ دیں۔
You look at what they've said. I have clips right here. The most vile, horrible statements about our country, about Israel, about others.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا یہ تو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ میرے سامنے ان کے بیانات ہیں جو ہمارے ملک اسرائیل اور دوسرے ملکوں کے بارے میں دیے جانے والے خوفناک بیانات ہیں۔ اس کا دار و مدار انہی پر ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں، وہ یہاں قیام کر سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے ملک سے محبت کرنا چاہیے اور اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جس پر ناقدین نے صدر پر تنقید کرتے ہوئے انہیں نسل پرست قرار دیا۔ سینٹ میں ڈیموکریٹ لیڈر چک شومر کہتے ہیں، سینیٹر چک شومر کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے جو کہا وہ افسوسناک ہے۔ انسانی جبلتوں کو بدترین انداز میں بیان کرنا اور امریکہ کو تقسیم کرنا ایک ایسا عمل ہے جو پہلے کبھی کسی صدر نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدواروں نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، جن میں دوڑ میں آگے جو بائیڈن بھی شامل تھے۔ وہ آئیووا میں اپنی انتخابی مہم میں مصروف تھے، جہاں انہوں نے کہا،
There has never been a president in American history has been as so openly racist.
ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا کوئی صدر نہیں رہا جو اس حد تک کھلم کھلا نسل پرست اور منقسم مزاج ہو۔ ذرا تصور کیجئے دنیا میں اس بارے میں کیسے سوچا جائے گا۔ بعض ریپبلکن اراکین نے بھی مخالفت کی اور صدر کو مردہ الزام ٹھہرایا کہ وہ ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
I wish we'd have moved past it, but I'm afraid that with the comments that have been hurled back and forth, we're back into the
ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اس رویے کو ختم کر سکتے, لیکن مجھے خوف ہے کہ ایسے بیانات سے ہم اسی نوعیت کی تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں جو ہماری قومی روح کے لیے بے حد تباہ کن ہے. سینٹ ریپبلکن لیڈر مچ مکونل نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام عوامی شخصیات اپنے انداز بیان میں نرمی لائیں.
Well, the president's not a racist. The president's not a racist. And I think the tone of all of this is not good.
سینٹر مچ مکونل کہہ رہے ہیں کہ صدر نسل پرست تو نہیں, لیکن میرے خیال میں ایسا لہجہ ملک کے لیے اچھا نہیں. پھر بھی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی بازگشت تمام نظریاتی رجحانات میں نظر آ رہی ہے. نیو یارک سے کانگریس رکن الیگزینڈریا اوکاسیا کورٹیز ان چار ارکان میں شامل ہیں جو صدر کے بیان کا ہدف ہیں.
And so the first note that I want to tell children across this country is that no matter what
کورٹیز کا کہنا ہے کہ پہلی بات جو میں اس ملک کے بچوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قطع نظر صدر نے جو کچھ بھی کہا, آپ کا اس ملک سے ایک تعلق ہے اور یہ ملک ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے. صدر اور ڈیموکریٹس کے درمیان تازہ ترین محاذرائی کے بارے میں امکان یہی ہے کہ آئندہ برس کی انتخابی مہم کا نقطۂ آغاز ہوگا. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی سماعت سینٹرل جیل ہری پور کے بجائے پشاور سینٹرل جیل کو منتقل کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے, جس کی سماعت آئندہ 22 جولائی کو ہوگی. پشاور سے شمیم شاہد تفصیل دے رہے ہیں.
پشتون تحفظ تحریک سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی کے خلاف مقدمات کی سماعت کو پشاور سینٹرل جیل منتقل کرنے کے لیے وکلائے صفائی نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دیا ہے, جس کی سماعت آئندہ 22 جولائی کو ہوگی. محسن داوڑ اور علی وزیر سمیت پشتون تحفظ تحریک کے لگ بھگ 12 سرکردہ رہنماؤں پر پچھلے 26 مئی کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے علاقے خڑ کمر میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کے الزام میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہے اور اب یہ تمام لوگ ہری پور جیل میں قید ہے. ممبران قومی اسمبلی سمیت تمام ملزمان کے خلاف پہلے مقدمات کی سماعت بنو کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہو رہے تھے, مگر اب ان مقدمات کی سماعت متعلقہ عدالت ہی کے ذریعے ہری پور جیل کے احاطے میں کی جا رہی ہے. سینئر وکیل لطیف آفریدی کی قیادت میں وکلا کی ایک پینل پی ٹی ایم رہنماؤں کی وکالت کر رہے ہیں. پینل میں شامل طارق افغان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا,
یہ جو علی وزیر اور محسن داوڑ کا ٹرائل جو ہے وہ بنو سے ہری پور ٹرانسفر کیا جا چکا ہے, تو ہم نے اس میں یہ پلی اور گراؤنڈ لیا ہے کہ ہری پور کے بجائے اس ٹرائل کو پشاور جیل کے اندر کر دیا جائے, کیونکہ جب سے ہم نے بیل اپلیکیشن جمع کی ہے اسی دن سے حکومت اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ کیس کا جو ریکارڈ ہے وہ پیش نہیں کرتے, جس کی وجہ سے محسن داوڑ اور علی وزیر کے جو ضمانتیں ہیں وہ پینڈنگ ہے.
رابطے پر صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات قانون کے مطابق درج کیے گئے ہیں اور اب ان کی سماعت عدالتوں میں جاری ہے.
دیکھیے, حکومت کا کام تو فیسلٹیشن کا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیٹ کر سکتی ہے. باقی جو ہے عدالت کا ایشو ہے, عدالت کے اندر کیس ہے, جو بھی قاعدہ قانون کے مطابق عدالت جیسے سمجھے گی, مناسب سمجھے گی, جو قانون
ادھر بنو میں پشتون تحفظ تحریک کی سرکردہ رہنما ندیم اسکر کی دو بھائیوں کو عدالت کے ذریعے ضمانت پر رہائی ملی ہے. دونوں بھائیوں کو پچھلے مئی کے اواخر میں نقص امن عامہ کے دفعات کے تحت ایک مقامی صحافی سمیت گرفتار کر لیے گئے تھے, تاہم بعد میں صحافی کو حکومت نے رہا کر دیا, جبکہ مردان ہی میں پی ٹی ایم کی تین گرفتار رہنماؤں کی ضمانت پر رہائی کے لیے درخواستیں مقامی عدالت نے مسترد کر دیے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں کانوں میں اتنے حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ اس بارے میں کوئٹہ سے مرتضی زہری نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
کوئٹہ کے علاقے ڈگاری میں ایک کان میں گیس بھرنے سے 9 افراد ہلاک ہو گئے, جن کا تعلق افغانستان کے صوبہ وردک سے تھا. ڈگاری میں کام کرنے والے ایک افغان مزدور رحمان اللہ بھی ہیں, جو کہ اس واقعے کے بعد مزید کان کنی کا کام نہیں کرنا چاہتے. اب یہاں پر کہیں سے بھی مزدور آئے وہ کام نہیں کر سکتے. یہ کان اب ختم ہو گیا ہے. یہاں پر ہمارے افغانستان کے جتنے بھی لوگ پسے ہوئے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے. اب یہاں پر افغانستان کے چار لوگ باقی رہ گئے ہیں جو یہاں پر کام کرنا نہیں چاہتے.
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں 2500 کے قریب کوئلے کی کانیں ہیں جن میں 20,000 کے قریب مزدور کام کر رہے ہیں. ان مزدوروں کا تعلق بلوچستان، افغانستان اور خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے ہے. محکمہ معدنیات کے مطابق اس سال اب تک مختلف حادثات میں 48 مزدور ہلاک ہو چکے ہیں. کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی تنظیم کے رہنما لالا سلطان کے مطابق ڈگاری میں پیش آنے والے حادثے کی ذمہ داری کان مالک اور انسپیکٹر پر عائد ہوتی ہے.
اس میں قصور مائنز اونر اور مائنز انسپیکٹریٹ دونوں کا ہے. اس لیے مائنز اونر کا قصور ہے کہ بجلی کی جو کیبل ہے وہ 1947 سے پہلے کی لگائی ہوئی ہے. اب یہ بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے. اب اس کیبل کے بجائے اصولاً اس کو 3 کیبل لگانے چاہیے تھے. اگر اس لیے کہ وہاں اس مائن میں 3 آلے چل رہے ہیں اور جب ایک میں اگر وہ آگ لگتی تو بقایا 2 کیبل ٹھیک ہوتے اور وہاں سے جو ٹیلے کی آمدورفت ہے وہ برقرار رہتا. لوگ باہر آ جاتے. جب لوگوں نے ٹرائی کی باہر آنے کی تو ٹیلے جو تھے بجلی کی آگ لگی ہوئی تھی, ٹیلوں کی آمدورفت ختم ہو گئی تھی, ٹیلے نہیں چل رہے تھے.
حکومت بلوچستان نے ڈگاری واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے 2 مختلف کمیٹیاں بھی قائم کی ہیں جو 14 روز میں رپورٹ مرتب کر کے حکومت کو فراہم کریں گی. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 30 جولائی تک معاہدے کا وقت پورا کریں گے, اس کے بعد ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انضمام الحق کا کہنا تھا کہ بطور چیف سلیکٹر انہوں نے 3 سال تک بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. انضمام الحق کا کہنا تھا کہ اگر کرکٹ بورڈ کی جانب سے انہیں کسی اور عہدے کی پیشکش ہوئی تو وہ اسے قبول کریں گے. تاہم بورڈ کی طرف سے ابھی تک کوئی پیشکش نہیں کی گئی. انہوں نے کہا سلیکشن کمیٹی کے لیے مزید کام کرنے سے معذرت کر چکے ہیں.
میں بالکل خوشی سے جا رہا ہوں اور میں اپنے بورڈ کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں, اس لیے کہ جو 3.5 سال کا میرا ٹینیور تھا بورڈ نے اس میں مجھے پورا سپورٹ کیا ہے. میرے جن سے ڈیسیژن تھے ان میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا.
پاکستان کی قومی ٹیم کی ورلڈ کپ میں کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انضمام الحق کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کو بطور کرکٹر وہ اچھا سمجھتے ہیں, لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا. کرکٹ ٹیم نے جس طرح آخری 4 میچ جیتے وہ سب کے سامنے ہیں.
ٹیم کی پرفارمنس میری نظر سے, میں یہ سمجھتا ہوں جتنی مجھے کرکٹ آتی ہے, ٹیم کی پرفارمنس اچھی رہی ہے, ایسی نہیں رہی کہ ہم نے بڑے اچھے نوٹ پہ کھیلی تھی, 4 میچ ہم جیتے اور جو دونوں فائنلس ٹیمیں تھیں پاکستان نے ان کو راؤنڈ میچوں میں دونوں ٹیموں کو ہرایا.
سرفراز احمد کو کپتان برقرار رکھنے سے متعلق انضمام الحق کا کہنا تھا کہ کپتانی کا سوال ان سے کریں جنہوں نے کپتان بنانا ہے, لیکن وہ اتنا ضرور کہیں گے کہ یہاں کسی نے نہیں رہنا. امام الحق کی ٹیم میں شمولیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انضمام الحق نے کہا کہ جب وہ سلیکشن کمیٹی میں نہیں تھے تو 2012 میں امام الحق انڈر 19 کی ٹیم میں تھے. انضمام الحق نے کہا کہ انہوں نے فخر زمان, شاداب خان, امام الحق اور بابر اعظم سمیت کئی نوجوان کھلاڑیوں کو ڈیبیو کرایا. انضمام الحق کو اپریل 2016 میں PCB کے چیف سلیکٹر کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا. اسی سال اگست میں انضمام الحق کی منتخب کردہ قومی کرکٹ ٹیم ICC ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آئی. ICC چیمپئنز ٹرافی 2017 کی فاتح ٹیم کا انتخاب بھی انضمام الحق نے کیا تھا. پاکستان کی قومی T20 ٹیم نومبر 2017 میں ICC کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آئی, جبکہ انضمام الحق کی منتخب کردہ قومی کرکٹ ٹیم جنوری 2018 سے T20 رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر براجمان ہے. بطور چیف سلیکٹر انضمام الحق کی آخری اسائنمنٹ ICC ورلڈ کپ 2019 کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا انتخاب کرنا تھا. انضمام الحق کی بطور چیف سلیکٹر عہدے کی میعاد رواں سال اپریل میں ختم ہو گئی تھی, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے میعاد میں ورلڈ کپ 2019 تک توسیع کر دی تھی. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے مقدور پر کوشش کی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ ان کی انتظامیہ کا مقصد ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ تہران کو جوہری اسلحہ بنانے سے روکنا ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ سن 2015 کے جوہری معاہدے کی پاسداری کرتا ہے تو ہی وہ بات چیت پر آمادہ ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ برس اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ سیب رانچا۔
امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی پابندیوں سے امریکہ کے یورپی اتحادی بھی ایران سے لین دین روکنے پر مجبور ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے مطابق ایران کو اس کے جوہری معاہدے کی شرائط پر پھر سے بات کرنے پر آمادہ کرنے کی غرض سے لگائی گئی پابندیاں مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ جون میں ہم نے ایران سے دنیا بھر کو برآمد ہونے والا 90-95% خام تیل روک لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کے لیے اب یہ مشکل ہے کہ وہ اپنی معیشت کو بحال کیسے کرے۔ ایران نے اپنی جوہری پروڈکشن میں 2015 کے معاہدے کے مطابق طے کی گئی حدود سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ ایسا یورپین شراکت داروں کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ہم نے معاہدے میں کیے جانے والے وعدوں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے اور اب یہ عمل جاری رہے گا۔ آپ نے اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم کیوں اپنے وعدوں پر قائم رہیں؟ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس صورت میں امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے اگر واشنگٹن کی طرف سے پابندیوں میں نرمی کی جائے اور معاہدے پر واپس لوٹا جائے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمیشہ اس کی طرف سے بات چیت کی پیشکش کو جارحانہ انداز میں لیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ سے مورگن اوتاگس کہتی ہیں، ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم ایران سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ اور سیکرٹری پومپیو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ شرطیں رکھنے سے پہلے بات کریں گے۔ اب ایران کو بتانا ہے کہ وہ بات کرنے پر راضی ہیں۔ منگل کو اپنی کابینہ کے اجلاس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتے ہیں تاکہ اسے جوہری ہتھیار بنانے اور خطے میں مداخلت سے روکا جا سکے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، ان کی کسی بھی طرح سے مدد بھی کریں گے، لیکن وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے۔ ہم خطے میں اقتدار میں تبدیلی نہیں چاہتے، کچھ لوگوں کے نزدیک ہم ایسا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے نامزد کیے گئے نئے وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا بلکہ سفارتی سطح پر اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ وزیر دفاع مارک ایسپر کی سینٹ میں سماعت بظاہر کسی رکاوٹ کے بغیر گزر گئی۔ ایک کے سوا تمام ارکان نے ان کی نامزدگی کی توثیق کی۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیپ کا کہنا ہے کہ توثیق ہونے کی صورت میں پرانے فوجی مارک ایسپر کو ترکی اور چین سمیت دنیا بھر میں گوناگوں مسائل کا سامنا ہوگا۔ رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کل۔
وزیر دفاع کے لیے نامزد مارک ایسپر کو قانون سازوں کی جانب سے بہت سے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 ماہ سے خالی پڑے اس منصب پر سینیٹر حضرات کسی اہل شخص کو بٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے رینکنگ ممبر سینیٹر جیک ریڈ کا کہنا ہے، مجھے اس بارے میں تشویش ہے کہ جتنا وقت میں نے کیپیٹل ہل پر گزارا ہے اس دوران میں نے جیسے محکمہ دفاع چل رہا ہے ویسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سماعت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب نیٹو اتحادی ترکی نے روس سے فضائی دفاعی نظام S-400 خریدنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور نیٹو اتحاد نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ وزیر دفاع کے لیے نامزد مارک ایسپر کا اس بارے میں کہنا ہے، S-400 سے متعلق ان کا یعنی ترکی کا فیصلہ غلط ہے اور وہ مایوس کن ہے۔ جدید ترین ریڈار ٹیکنالوجی S-400 کی ایک نیٹو اتحادی کے ہاں تنصیب سے ممکنہ طور پر نیٹو میں شامل رکن ملکوں کے جنگی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان جنگی جہازوں میں امریکہ کا جدید ترین F-35 طیارہ بھی شامل ہے۔ اس بارے میں ایسپر کا کہنا ہے، یا تو آپ S-400 رکھیں یا F-35، آپ دونوں نہیں رکھ سکتے۔ تہران کے ساتھ جاری کشیدگی کے بارے میں ایسپر کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں ایران کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر امریکہ کو نپے تلے انداز میں وہاں نگرانی جاری رکھنی چاہیے اور کمرشل جہازوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو سفارتی حل کی تلاش جاری رکھتے ہوئے ऑपरेशन सेंटिनेल को भी आगे बढ़ाना चाहिए। थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन से मुंसलिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल टॉम स्पोयर का इस बारे में कहना है,
Everyone's worried about Iran and the tensions over there. I don't think war or even conflict is imminent.
ईरान और वहां जारी कशीदगियों के बारे में हर कोई परेशान है। मेरे नज़दीक जंग या किसी तसादुम का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, लेकिन पेंटागन में किसी एक मुस्तकिल शख्स का होना सूदमंद रहेगा। एस्पर ने चीन के बारे में कुछ ज्यादा ही तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि वो बरसों से अपने दिफाई बजट में इजाफा करता चला जा रहा है, जबकि अमरीका ने ओबामा इंतजामिया के दौर में दिफाई बजट में कटौतियाँ की थीं। एस्पर ने मुतनब्बे किया कि जैसे जैसे चीन की माशी ताकत में इजाफा होता जाएगा और हो सकता है कि किसी वक्त वो अमरीका से भी आगे निकल जाए, तो ऐसे में चीन शायद अमरीकी फौज के मौजूदा इतिहादियों को भी अपने साथ मिला ले। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका का महकमा खारजा मजहबी आज़ादी से मुतालिक अपना दूसरा वजारती राउंड टेबल वाशिंगटन में मुनक़िद कर रहा है, जिसमें बैन अलाक़वामी तंजीमें, मजहबी और सरकारी कायदीन और सरगर्म समाजी कारकुन जमा होंगे। इसका मकसद मजहबी आज़ादी को दरपेश चैलेंजों से निमटने पर गौर करना है। मीटिंग से पहले इराक़ के आला कैथोलिक पादरी ने इजहार ख्याल किया कि उन्हें इराक़ के ईसाइयों के मुस्तकबिल के बारे में तश्वीश है। उनका कहना है कि ईसाई दाइश के अस्करीत पसंदों के हाथों अपनी आबाई ज़मीनों की तबाही और ईरान से मुंसलिक शिया मलेशिया की जानिब से अपने शहरों में बढ़ते हुए तजावजात के पेश नज़र शदीद परेशानी का शिकार हैं। शिमाली इराक़ के शहर दाहुक से डेल गोला की रिपोर्ट, सादिया ज़ेब्रांझा की ज़बानी।
पैट्रिया कार्डिनल लुइस साको का कैथोलिक कलीसा इराक की मसीही बरादरी के तकरीबन दो तिहाई की नुमाइंदगी करता है। फलती फूलती ये बरादरी सन 2003 में अमरीका की क़यादत में हमले से पहले पूरे मुल्क में मौजूद थी और इसकी तादाद तकरीबन 20 लाख थी, लेकिन गुज़श्ता 10 बरस में इसमें ड्रामाई कमी वाकई हुई है और अब इनकी तादाद तकरीबन 2 लाख बताई जाती है। लुइस साको कहते हैं, आइसिस का नज़रिया आम या सादा लोगों में भी मस्जिदों में होने वाली तकरीर की वजह से बहुत असर रखता है। ये बुरी बात है, ये इंसानी फितरत और मजहब के खिलाफ है। इन दिनों बुनियाद परस्ती सबसे बड़ा चैलेंज है। इराकी हुकूमत इतनी मजबूत नहीं है, हो सकता है कि आइसिस का नया धड़ा वजूद में आ जाए। अमरीकी हुकूमत, कैथोलिक कलीसा और इमदादी ग्रुपों ने ईसाइयों और यजीदी आबादी वाले शहरों के कुछ हिस्सों की दोबारा तामीर में मदद दे रही है, जो नैनवा के मैदानी इलाके और सिंजार में वाके हैं। लेकिन कार्डिनल साको का कहना है कि मजीद तामीर नौ की जरूरत है ताकि साबिक मकीनों की वापसी की हौसला अफजाई हो सके। वो कहते हैं, बहुत से घरों को दोबारा तामीर कर दिया गया है, लेकिन बहुत से मकानात जला दिए गए हैं। इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। हमें उन मकानात और गिरजाघरों की तामीर नौ के लिए पैसे दरकार हैं। मोसल में हमारे 15 से ज्यादा गिरजाघर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। तमाम ऐसे कलीसा जिनका ताल्लुक 5वीं से 10वीं सदी से था, उनका वजूद खत्म हो चुका है। इन्हें दोबारा कौन तामीर करेगा? एक और चैलेंज शिया मलेशिया है, जिसका ताल्लुक ईरान से है। उसने ईसाई और यजीदी इलाकों को, जो कभी दाइश के कंट्रोल में थे, आज़ाद कराने में मदद दी थी। ताहम कार्डिनल साको ने तवज्जो दिलाई कि शिया मलेशिया का असर नफूस और उन शहरों में उनकी मौजूदगी में इजाफा हो रहा है जहां सन 2014 में दाइश के हमले से पहले मसीहों की आबादी गालिब थी। उनके अल्फाज, हिकमत अमली ये है कि नैनवा के मैदानी इलाके में आबादी के तनासुब को बदल दिया जाए। अब शिया मलेशिया बरटेला में हेडक्वार्टर्स बनाना चाह रही है, जो मुकम्मल तौर पर ईसाई इलाका था। शाम की सरहद और यजीदियों की आबादी वाले सिंजार के इलाकों से बहुत से ईसाइयों और यजीदियों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया और वो अब यूरोप, शाम, लेबनान, उर्दन और तुर्की में कयाम पजीर हैं। मलेशिया वालों के पास पैसे नहीं और इन्हें बाज़ मुल्कों की मदद है और वो इमलाक खरीद रहे हैं। कार्डिनल साको का कहना है कि इराक के लिए जरूरी है कि मजहबी अकलियतों के खिलाफ इम्तियाज को रोका जाए और कानून की हुक्मरानी के तहत मुल्क के तमाम शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वो कहते हैं, किसी मुल्क की बुनियाद शहरियत और कानून पर होनी चाहिए और लोगों के दरमियान रुकावटें खड़ी नहीं करनी चाहिए। सुन्नी, शिया, ईसाई, कुर्द और अरब जो भी हों, हम सब इराकी हैं। ये हमारी शनाख्त है, हमें किसी और शनाख्त की जरूरत नहीं। कार्डिनल साको का कहना है कि उन्हें खदशा है कि इराक अमरीका और ईरान के दरमियान किसी मुमकिन तनाजे में फंस सकता है, जिससे मुल्क के अंदर नस्ली और मजहबी तनवो मजीद खराबी का शिकार हो सकता है, जो पहले ही टूट फूट चुका है। सादिया ज़ेब्रांझा, وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
امریکی حکام نے منگل کو بتایا کہ انہوں نے پیرو کے سابق صدر کو کرپشن کے الزامات پر پیرو سے جاری کردہ وارنٹ پر گرفتار کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری۔
امریکی محکمہ انصاف کے مطابق امریکی مارشلز نے ریاست کیلیفورنیا سے تولیدو کو گرفتار کیا، جنہیں ہفتے کے اختتام پر ملک بدری کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیرو کے سابق صدر تولیدو امریکہ کی سٹینفرڈ یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ یہ پیرو کے وزیر انصاف ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات سے تسلی ہے کہ تولیدو امریکی عدالتی نظام کے تحت زیر حراست ہیں اور ان کی ملک پدری کا عمل بھی جاری ہے۔ اس کارروائی میں تیزی کے لیے یہ صحیح اقدام ہے، اور پیرو کی حکومت کا وکیل پہلے ہی ان حکام سے مل چکا ہے۔ پیرو میں استغاثہ کی وکلا کا الزام ہے کہ سابق صدر نے پیرو اور برازیل کے درمیان ہائی وے کی تعمیر کے لیے حکومتی کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے برازیل کی ایک تعمیراتی کمپنی کو $2 کروڑ کی رشوت دی تھی۔ استغاثہ نے گزشتہ سال اس اسکینڈل کی تحقیق کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے دیگر دو سابق صدور پیدرو پابلو اور ایلن گارسیا سے بھی پوچھ گچھ کی تھی۔ گارسیا نے اس سال اپریل میں اس وقت اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا جب پولیس انہیں گرفتار کرنے ان کے گھر پہنچی تھی، جبکہ پیدرو ہارٹ سرجری کے بعد اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں۔ تولیدو جو 2001 سے 2006 تک صدر رہے، ان تمام الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سات امیر ترین ممالک کے گروپ G7 کے وزراء خزانہ اور ان کے مرکزی بینکار بدھ کے روز پیرس کے نواح میں ایک جلسے میں شرکت کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ بات چیت پر عالمی تجارتی تنازعات اور ٹیک کمپنیوں پر عائد ٹیکسوں پر اختلافات جیسے موضوعات چھائے رہیں گے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل کیل۔
G7 میں شامل ممالک کے وزراء کا اجلاس بدھ کے روز فرانس کے مقام شینٹی میں ہوگا، جو مقبول ترین بالائی اور تاریخی قلعوں کے لیے معروف ہے۔ تاہم دنیا کے امیر ترین ممالک کے نمائندوں کے سامنے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ ان میں امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی تنازع، معاشی نمو کے سست ہونے کے خوف سمیت فیس بک کی جانب سے متنازع لبرا نامی ایک فرضی کرنسی متعارف کرانے جیسے معاملات شامل ہیں۔ ممکنہ طور پر ایجنڈے پر فرانس کی جانب سے کی جانے والی نئی قانون سازی بھی ہوگی، جس کے تحت گوگل اور امیزون جیسی ملٹی نیشنل ٹیک کمپنیوں سے ٹیکس وصول کرنا بھی شامل ہے۔ برطانیہ نے بھی ایسا ہی ایک مسودہ قانون تیار کیا ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ نے فرانس کی قانون سازی پر چھان بین کا حکم جاری کیا ہے، جس کے نتیجے میں انتقامی ٹیکس بھی عائد کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ فرانسیسی قانون امریکی کمپنیوں کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ اگر باقی ممالک عالمی سطح پر ڈیجیٹل ٹیکس کے کسی منصوبے سے اتفاق کرتے ہیں تو وہ ٹیکس کو واپس لے سکتا ہے۔ فرانس کے وزیر برونو لیمائے کہتے ہیں،
Et je crois profondément qu'entre alliés, nous pouvons et nous devons régler nos différends.
اتحادیوں کے درمیان دھمکیوں سے اختلافات حل کرنا کوئی درست راستہ نہیں ہے۔ فرانس نے بطور خود مختار ملک ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شینٹی میں منعقد ہونے والا اجلاس کوئی مشترکہ حل تلاش کرنے کا موقع ہوگا۔ اس سال G7 کا اجلاس فرانس میں ہو رہا ہے، اس لیے فرانس کا صدر ہی اس کا صدر گردانا جائے گا۔ فرانس کی G7 پریزیڈنسی کی ایک ترجیح بڑھتی ہوئی عدم مساوات کا حل تلاش کرنا بھی ہے۔ وزراء خزانہ کا اجلاس اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ پریزیڈنسی کے ایجنڈے میں صحت، تعلیم، ملازمتوں کی فراہمی اور ماحولیاتی تبدیلی شامل ہیں۔ اقتصادی رخ پر فرانس کی خواہش ہے کہ ایک منصفانہ عالمی ٹیکس نظام پر بات کی جائے۔ آکسفیم فرانس سے منسلک ٹیکس جسٹس آفیسر کوئنٹن پیرینیلو کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ٹیکس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کو $100 ارب کا نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے، ہم اس وقت ایک فیصلہ کن مرحلے پر کھڑے ہیں، کیونکہ سامنے موجود آپشن ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ فرانس بڑے بیانات دینا خوب جانتا ہے، تاہم آکسفیم کو فرانس سے توقع ہے کہ وہ باتوں کو عملی جامع پہنائے گا۔ آئندہ ماہ فرانس کے جنوب مغربی شہر میں ہونے والے سربراہ اجلاس سے پہلے وزراء خارجہ کا یہ اجلاس G7 کا آخری بڑا اکٹھ ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
امریکہ کے بہت سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسلامی تعلیم کے کورسز پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی حصہ لے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے علی اور اگزئی کی ایک رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی.
واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقع شمالی ورجینیا کے کمیونٹی کالج نے 11 ستمبر کے حملوں کے بعد 2002 میں اسلامی تعلیم کی کلاسیں شروع کیں. پروفیسر داؤد نسیمی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں میں اس وقت سے مسلسل ان کورسز میں دلچسپی بڑھ رہی ہے. غیر مسلم جب اسلام کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، خاص طور پر جب وہ میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، جب میڈیا اسلام کے بارے میں منفی انداز میں گفتگو کرتا ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. وہ اس مذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مذہب اس قدر منفی سوچ یا اس قدر لڑائی یا دہشت گردی یا تشدد کی حوصلہ افزائی کیوں کرتا ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ آتے ہیں اور اس کورس میں داخلہ لیتے ہیں. یہ تھے پروفیسر داؤد نسیمی کے الفاظ. اسلامی تعلیم کے کورسز میں داخلہ لینے والے طالب علم اس بارے میں بتاتے ہیں. ایک طالبہ ہے رین کم نے کہا، میں نے اس کورس میں داخلہ لیا تاکہ اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر سکوں اور صرف میڈیا کی بات نہ سنوں اور وہ بری تصویر نہ دیکھوں جو وہ پینٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد میں نے کلاس میں نئے مسلمان دوست بھی بنائے، جنہوں نے اسلام کے نظریات اور روایات بہتر طور پر سمجھنے میں میری مدد کی. ایک اور طالب علم لائم بیلچی نے کہا، ہائی اسکول سے پہلے مجھے مذہب کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، لیکن پھر بہت سے مسلمانوں سے میری دوستی ہوئی، ان کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. میں نے ہمیشہ ان کی ثقافت کا احترام کیا، لیکن میں اس بارے میں زیادہ گہری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ تھے طلبہ کے خیالات. اساتذہ کورس کے ایک حصے کے طور پر طلبہ کو مقامی مسجد میں لے گئے تاکہ وہ مشاہدہ کریں کہ مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں. ایک طالبہ مونیکا ایمپوفو نے بتایا، مجھے بہت دلچسپ تجربہ ہوا. مجھے علم نہیں تھا کہ کوئی شخص تنہا کیسے عبادت کرتا ہے، کیونکہ میرا تعلق گرجا سے ہے جہاں ہم سب مل کر عبادت کرتے ہیں. ایک اور طالبہ مریم سالیہ نے کہا، آج مسجد میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ مسلمان ایسے لوگ نہیں ہیں جو دوسروں سے گھلتے ملتے نہیں، وہ دوسری کمیونٹیز اور غیر مسلم لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں. اسلامی عبادات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مسجد کے امام نعیم بیگ نے زور دیا کہ تمام لوگوں کو دوسرے مذاہب کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے. ہر شخص کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور ہر شخص کے لیے کھلا ہے. یہاں دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی استقبال کیا جاتا ہے. یہ تھے امام مسجد کے الفاظ. نووا کالج کی اسلامی تعلیم امریکی معاشرے میں ہم آہنگی بڑھانے کا ذریعہ ثابت ہو رہی ہے. علی اورکزئی کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔